فائدہ بھی اسی کو ہوگا، اور جو اس کی ہدایت کو ترک کر کے نہ مان کے گمراہ ہوا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے رسول آپ ان لوگوں کے وکیل نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر لفظ ہدایت مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے، اور اگر ان کے گروہ بنائے جائیں تو چار شکلیں بنتی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی، اگرچہ ظاہری طور پر، توجہ فرمائیے گا، اگرچہ ظاہری طور پر بات ابھی پہلی تک ہے، یعنی جو اللہ نے کائنات کی ہر چیز کی ہدایت کی ہے، انسانوں کی بھی، حیوانوں کی بھی، اور حتیٰ ان چیزوں کی بھی جنہیں ہم بے جان اور بے روح سمجھتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ابتدائی مجالس میں، چونکہ بات انسان کی ہے۔ یہ پہلا جو ہدایت کا معنی ہے انسان کو، اس کا معنی ہے انسان کو جو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ عقل کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیتے۔ دوسرا معنی ہدایت کا، یہ پہلا معنی اگر دیکھنا ہو، مثال دیتا ہوں، اب ذرا ذہنوں کو کھولیے گا تاکہ بات آپ کو یاد رہے. اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں پریکٹس کیجئے گا جا کر, جب آپ قرآن پڑھیں اور کسی ایسے لفظ پہ پہنچیں جو ہدایت کی شکل ہو. ہدیناہم, ہم نے ان کی ہدایت کی. ہدا, اس نے ہدایت کی. اہتدا, اس نے ہدایت قبول کر لی. جب اس کے پاس ہدایت آئی تو اس نے ہدایت قبول کر لی. جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہو تو پھر آپ کو اس مجلس سننے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ لفظ ہدایت پر کہیں بھی پہنچے قرآن میں تو آپ تشخیص دے سکیں کہ چار میں سے کون سا معنی ہے. یہ آپ کی سبحان اللہ ہے. میں سبحان اللہ اس دن کروں گا جس دن انشاءاللہ سب لوگ ایسا کرنے لگیں. میں کسی دوست سے کسی بھائی سے سوال کروں کوئی آیت دکھا کر کہ اس آیت میں, ایک آدھا کروں گا ابھی درمیان میں بھی, تو جو بتا دے کہ یہ کون سا چار, پہلے چاروں بتا دوں آپ کو, تو جو بتا دے گا تو پھر میں سبحان اللہ کروں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور اہل بیت اطہار اس دن سبحان اللہ کریں گے ہماری مجالس کو دیکھ کر کہ جب ممبر سے بیٹھ کر کوئی بھی خلاف قرآن بات کرے تو لوگ کہیں تو کہاں سے بول رہا ہے. خلاف قرآن, اہل بیت نے فرمایا ہم بات نہیں کرتے تو خلاف قرآن کہاں سے بول رہا ہے. جس دن قوم پر یہ دن آ گیا تو اس دن پھر اللہ کی رحمتیں اس طرح سے نازل ہوں گی جس طرح اللہ کی رحمتیں اپنے نیک بندوں پر نازل ہوا کرتی. لیکن تب تک انتظار کیجیے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس پہلا معنی عقل. عقل کے عطا ہونے میں انسان کا اختیار کوئی نہیں ہے. لیکن توجہ فرمائیں, دوسرا معنی جو ہے ہدایت کا, دوسرا درجہ جو ہے ہدایت کا, وہ اس کو ہرگز عطا نہیں ہو سکتا جس کو پہلا درجہ عطا نہ ہوا ہو, پہلا معنی عطا نہ ہوا ہو. یعنی جس کو عقل عطا نہ ہوئی ہو وہ اگلے درجے کی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. لہذا آپ دیکھتے ہیں شریعت کا حکم ہے, جو بیچارے جنہیں ہم مینٹلی ریٹارڈڈ کہتے ہیں, سفیہ جنہیں قرآن کہتا ہے, جو بات پوری سمجھ نہیں سکتے, جن کی عقل ٹھیک کام نہیں کرتی, تو شریعت مقدس اسلام نے ان پر سے قلم کو اٹھا لیا ہے. ان کی نیکیاں نیکیاں نہیں گنی جاتی, ان کے گناہ گناہ نہیں گنے جاتے, مگر اس مقدار میں جو وہ اپنے شعور کے ساتھ کریں, سمجھ رہے ہوں کہ میں اچھا یا برا کر رہا ہوں. جس انسان کو سمجھ ہی نہ ہو اس کا نہ ثواب لکھا جاتا ہے نہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے, کیونکہ وہ مجبور ہے, اپنے اختیار سے تشخیص دے کے وہ کام نہیں کر رہا. توجہ فرمائیں, دوسرا معنی ہدایت کا وہ ہدایت ہے, توجہ ہے نا آپ کی, یاد رکھیے گا. دوسرا یہ میں بتا چکا ہوں, دوسرا بھی بتا چکا ہوں, تیسرا بھی بتا چکا ہوں, لیکن نام لیے بغیر بتایا ہے. اب ان کے نام بتا رہا ہوں آپ. دوسرا معنی ہدایت کا, اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے انسانوں کی طرف نازل کی. پہلی اور دوسری میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ پہلی ہدایت کا نام ہم نے کیا رکھا تھا؟ عقل. دوسری ہدایت کون سی ہے؟ اللہ کے نبیوں کی زبان سے جو ہمیں پتہ چلی, اللہ کے قرآن کی یا قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کی آیات سے جو ہدایت ہم تک پہنچی, یہ ہدایت کا دوسرا معنی یا دوسرا درجہ ہے. آپ نے قرآن میں آیت دیکھی, میں نے مثال دی تھی, حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا تھا اپنے اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے, فرمایا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارا رب وہ ہے اے فرعون جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور پھر ہر چیز کو ہدایت کی. اب جب آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس سے مراد وہ ہدایت نہیں ہے جو قرآن میں آئی ہے، چونکہ ہر چیز کو، مٹی کو ہدایت قرآن سے نہیں کی گئی، پانی کو جو ہدایت کی گئی ہے تو نے کیا کرنا ہے، کن حالات میں کیا شکل اختیار کرنی ہے، لوہے کو جو ہدایت کی گئی، مثلا آکسیجن کو جو ہدایت کی گئی، باقی ایلیمنٹس کو، عناصر کو جو ہدایت ملی ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے اور وہ خاص حالات میں خاص رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہدایت ان کو انبیاء نے نہیں کی. بس آپ فرق کریں گے کہ وہ جو ہے ثم ہدا اعطا کل شیء خلقہ، ثم ہدا، ہر چیز کو خلق کیا اور پھر ہر چیز کی ہدایت کر دی، وہ پہلا معنی. اگر یہ فرق نہ ہو تو بعض آیات میں آپ کو ٹکراؤ نظر آئے گا، جو ابھی میں مثال دیتا ہوں. جب آپ نے پڑھا رسول اللہ کے بارے میں، آپ نے آیت پڑھی اِنَّكَ لَتَهْدِي الٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. کون سا معنی آپ کے ذہن میں آئے گا؟ دوسرا، رسول اللہ سیدھے راستے کی طرف کس کو ہدایت کرتے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو انسان ہیں، جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے. تیسرا معنی بھی سن لیجئے، سن چکے ہیں آپ، اللہ کے نبی نے دوسرا درجہ ہدایت کا دوسرے درجے پر ہمیں پہنچا دیا. یعنی کیا کیا؟ یعنی اللہ کے نبی نے اپنی پاک زبان سے اللہ کے کلام کی پاک آیات سنا کر، محکم آیات سنا کر، ہماری عقلوں تک پہنچا کر ہمیں راستہ دکھا دیا. عقل تھی، رسول نہیں آیا تھا، پہلا درجہ ہمارے پاس تھا. جب رسول اللہ کی طرف سے آ گیا، پہلے درجے سے بڑھ کر ہم دوسرے درجے پہ فائز ہو گئے. لیکن یہ دوسرا درجہ، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، دوسرے درجے پہ فقط راستہ دکھایا گیا ہے. ہدایت کا تیسرا معنی ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق ملنا. دوبارہ کہتا ہوں، دوسرا درجہ ہے راستے کا دکھا دینا، رہنمائی کر دینا. اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہدایت ہے، اور وہ ہے جو راستہ صحیح ہے اس راستے پر چلانا. یہاں تک بات سمجھ چکے آپ؟ اب بتائیے، اللہ کے نبی کے ذمے ان تینوں میں سے، عقل دینے والا اللہ کا نبی ہے، راستہ دکھانے والا اللہ کا نبی ہے، راستہ چلانے والا اللہ کا نبی ہے، ان تینوں میں سے بتائیے اللہ کے نبی کے ذمے اللہ نے کیا لگایا ہے؟ پہلا، دوسرا یا تیسرا؟ دوسرا معنی فقط، اللہ کا نبی، عقل دینا فقط اللہ کا کام ہے، اس لیے کہ یہ خلقت کا حصہ ہے. خدا نے خلق کیا حیوان کو، اس میں عقل نہیں رکھی. خدا نے خلق کیا انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین خلقت عطا کی، یعنی انسان میں عقل رکھ دی. یہ کام نبی نہیں کر سکتا. ہاں، نبی دعا کر سکتا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لے رہے اللہ ان کو توفیق دے، دعا کر سکتا ہے. نبی نے فقط راستہ دکھانا ہے. راستے پر چلے گا کون؟ یہ بات انتہائی اہم بات ہے. قرآن ایک دفعہ کہتا ہے ہدل للناس، قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک دفعہ کہتا ہے ہدل للمتقین، قرآن صرف تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. تو کیا فرق ہوا؟ سب لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، تو پھر فقط یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فقط متقین کے لیے ہدایت ہے؟ جہاں پر فرمایا نا سب کے لیے ہدایت ہے، وہاں پر مراد راستے کا دکھانا ہے. یعنی جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو صراط مستقیم نظر میں آ جائے گی، صراط مستقیم اس کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن چلے گا وہ جو تقویٰ رکھتا ہوگا. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی ہے بچنا، احتیاط کرنا ایسی چیز سے جو نقصان پہنچا سکتی ہو. اس کا ترجمہ عام طور پر خوف کا کیا جاتا ہے، تقوی اللہ، یعنی اللہ کا خوف. اس کا دقیق معنی اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف خود عربی زبان کا لفظ ہے. تقوی کا معنی ہے بچنا. یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا, یہ قنا اصل میں وہی تقوی ہے, وقایا, ٹھیک ہے. وقنا یعنی ہمیں بچا لے, تقوی یعنی بچنا. وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تقوی یعنی بچنا. ہدل للناس, قرآن کو جو بھی پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ عقل اس کو دی ہوئی ہے. عقل سے جب سوچے گا, قرآن میں غور کرے گا, اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے, ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں. یعنی جو قرآن میں غور نہیں کرتے, اللہ کی اس پہلی عظیم نعمت کو, اللہ کی اس دوسری عظیم نعمت کے بارے میں استعمال نہیں کرتے. قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا اس کے دل پر تالا پڑا ہے. بڑی خطرناک بات ہے. بس اس نے قرآن کو پڑھا, قرآن پر غور کیا, بڑی باریکیوں میں پہنچ گیا, لیکن تب بھی اس راستے پر اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا نہ کر لے. تقوی کی صفت کیا ہے؟ اس نے آیت پڑھی, اللہ نے فرمایا جھوٹی گواہی نہ دو. اب یہ وکیل ہو, اب یہ وکیل ہو آج کل کے ہمارے عدالتی سسٹم کا. اس نے قرآن میں آیت پڑھی کہ لوگوں کے مال آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, کہ اس کا ایک حصہ اپنے سے بڑے افسروں کو کھلاتے ہو. دیکھیں قرآن کتنا زبردست ہے, کتنا زبردست ہے. ایک دفعہ ایک تحصیلدار کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا, میرا جھگڑا ہو گیا, کرتے 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 مجھے تبلیغ کرتے کرتے آخر میں کہتا ہے ایک حدیث ہی تو ہے رشوت کے حرام ہونے کی. اس نے اپنے پٹواری سے کہا ہوا تو وہ زمین کی پرچی دینی ہوتی ہے, تو پرچی دینے کے وہ پیسے لیتے ہیں, زمین قیمتی تھی تو اس نے اپنے پٹواری سے کہا تھا 50,000 لے گا تو پرچی دینی ہے تو نے, اور خود بڑا نیک بن کے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے, ہم نے یہ پرچی جو سرکاری فیس ہے تو وہ دیں گے, اور پرچی کچھ بھی کوئی پیسے نہیں دیں گے. تو مجھے کہتا ہے آپ جانتا تھا ہمیں, وہ کہتا ہے کہ آپ بھی مومن ہیں ہم بھی مومن ہیں. میں نے کہا بالکل آپ بھی مومن ہیں ہم بھی مومن ہیں. کہتا ہے جو دوسری پارٹی پرچی دوسری پارٹی نے لینی تھی, معذرت دار حاشیے میں جا رہا ہوں میں, لیکن سننے والی بات ہے اس لیے کہ عملی مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے, اور میرا کام ہے سمجھانا. لعلکم تذکرون, شاید کہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے, کہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرنے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہوئی تو دیکھیے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے, اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی, اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی. پہلے اس نے پوری جنگ کی آدھا گھنٹہ تاکہ جواز فراہم کرے. کہتے ہیں وہ جو آپ سے زمین وہ جو خرید رہے ہیں وہ تو شیعہ نہیں ہے نا. میں نے کہا شیعہ نہیں تو پھر کیا ہوا, شیعہ نہ ہو تو پھر اس پہ ظلم جائز ہو جاتا ہے. کہتا ہے ان سے لے کر میں, یہ جو میرا ملازم ہے نا یہ شیعہ, میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں. میں نے کہا یہ ہیلپ حرام ہے, کسی کی جیب کاٹ کر کسی کی ہیلپ نہیں کی جا سکتی, کسی کا مال حرام طریقے سے لے کر آپ اس کے مالک نہیں بنتے. آخر میں کہتا ہے ایک حدیث ہی تو ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. میں نے کہا حدیث نہیں ہے, میری جیب میں وہ ایک پاکٹ قرآن ہوتا تھا, اس زمانے میں یہ والے موبائل نہیں آئے تھے جب کہ میں بات کروں, وہ تقریباً 8-10 سال 11 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو آیت پڑھاتا ہوں. کہتے ہیں نہیں 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 آپ زحمت نہ کریں. میں نے کہا نہیں میں آپ کو پڑھاؤں گا. پھر میں نے یہ آیت پڑھائی, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کے مال آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ. ولا تدلوا بها الى الحکام, اور اپنے حکام کے پاس بھی ایک حصہ تم پہنچاتے ہو تاکہ اپنا حصہ اچھی طرح سے کھا سکو. میں نے کہا قرآن وہ بتا رہا ہے جو آپ نے پٹواری کو کہا ہوا ہے, کہ ایک حصہ میرا اور ایک حصہ تیرا. اب اس کا نام آپ جو بھی رکھ لیں, آپ فلان دوسرے فرقے سے دوسرے مذہب سے لے کے اپنے مذہب کے بندے کی ہیلپ کر دیں, میں فقط قرآن کی اس آیت کو جانتا ہوں. قرآن مجید نے یہودیوں کی صفت بتائی ہے کہ اے رسول, اگر تو یہودیوں میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تو بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس امانت رکھوا دے تو بھی امانت دار ہیں، تجھے واپس کر دیں گے۔ اور ان یہودیوں میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ تو ایک درہم ان کے پاس رکھوا دے، جب تک اس کی جان نہ نکالے تجھے واپس نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہودی نہیں ہے ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن نے بتایا ہے، اور قرآن نے ہمیں اس لیے بتایا کہ تم یہ کام نہ کرنا کہ دوسرے مذہب والوں کا مال کھا جاؤ اور پھر کہو جائز ہے۔ کہا میرے پاس فتویٰ ہے، میں نے کہا میں اس فتوے کو نہیں مانتا جو خلاف قرآن فتویٰ ہو۔ جب دیکھا میں جنگ ہار رہا ہوں تو پھر ہتھیار ڈال دیے، اس لیے کہ ان دنوں میں ہم نے کچھ شراب نوش لوگوں کے خلاف ذرا مظاہرے کیے تھے، تو اس کو پتہ تھا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، ابھی مظاہرہ شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو پھر نیک ہو گیا، کہتا ہے اللہ نے مجھے بہت توفیق دی، یاد ہے آپ سے عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت میری داڑھی بھی نہیں تھی، اب میں حج پہ گیا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ، حج میں مجھے ایک بہت ہی نورانی ایران سے عالم ہے وہ ملے تھے، انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، لیکن پرچی کا میں نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا۔ بالآخر نکلے اور وہاں وہ پٹواری باہر بیٹھا ہوا تھا، تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ یہ بحث چلتی رہی۔ جب باہر پہنچے تو اس پٹواری نے دیکھا تو یہ بیچارے بڑے مریل سے انداز میں کہتے ہیں اور پرچی دے دے یار، دے دے۔ 50,000 روپیہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ان کو موت پڑی ہوئی تھی اس وقت۔ یاد رکھیے گا، حرام کھانا شروع میں، اول تو بندہ شروع نہ کرے، مولا کا فرمان ہے گناہ کرنے سے رک جانا آسان ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ پھر مزہ زبان کو لگ جاتا ہے۔ مفت میں 10,000, 20,000, 50,000 اپنے اپنے درجات کے مطابق لاکھوں آ رہے ہوں حرام کے، اور مزہ لگ جائے، بچوں کی عادتیں خراب ہو جائیں، سٹینڈرڈ اوپر ہو جائیں حرام کھا کھا کر زندگی گزارنے کا، چند گاڑیاں لے لی جائیں، چند ملازم رکھ دیے جائیں، اب کیسے حلال پہ گزارا ہو؟ تو پھر اللہ بھی ان زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، سورہ یاسین کی آپ تلاوت کرتے ہیں نا، سورہ یاسین کی آیت بہت خوبصورت ہے، انا جعلنا، کفار کے بارے میں ہے، لیکن کفار یعنی اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر نہ ماننے والے، یہ کفر فقط مکہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، توک ڈال دیے ہیں، اتنا جکڑ دیا ہے ان کی گردنوں کو کہ یہ ہل بھی نہیں سکتے، گردنیں ہلا ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ فہیہ الی الاذقان، وہ توک وہ زنجیریں ان کی ٹھوڑیوں تک بندھی ہوئی ہیں، یعنی نیچے اگر کرنا چاہیں، منہ نیچے دیکھنا چاہیں تو نیچے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ فہیہ الی الاذقان فہم مقمحون، مقمحون کا لفظ استعمال کیا، مقمح کی جمع ہے مقمحون۔ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ تصویر اپنے ذہن میں بنا لیجئے گا جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، مقمحون کا معنی کیا ہے۔ مقمح اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی گردن کو پیچھے کوہان سے باندھ دیا جائے اور وہ سر جھکانا بھی چاہے تو سر نہ جھکا سکے، اگر پیاسا ہو پانی پینا بھی چاہے تو اس کی گردن نیچے نہ آ سکے۔ اللہ نفس پرستوں کو، خدا کے احکام کو جان بوجھ کر نہ ماننے والوں کو اپنی خواہشات پوری کرنے کی خاطر خدا کہتا ہے میں ان خواہشات کی زنجیروں سے ان کو ایسے جکڑ دیتا ہوں جیسے وہ مقمح شدہ اونٹ ہوتا ہے، یہ ہدایت کی طرف جانا بھی چاہیں تو ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے، کبھی قرآن نے کہا دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں، یہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کا ان محفلوں میں جانے کا جی بھی نہیں چاہتا۔ یہ ان اونٹوں کی طرح ہیں کہ جو پانی نیچے ہے، ان کے بدن کو پانی چاہیے ورنہ مر جائیں گے، لیکن جکڑے ہوئے ہیں اس رسی میں، ان کی گردن نیچے نہیں آ سکتی۔ اس گردن کو آپ تکبر کہیں، اس بندھی ہوئی گردن کو، ان زنجیروں کو آپ دنیاوی آرزوؤں اور لمبی لمبی آرزوؤں کی زنجیریں کہیں جو انسان کو باندھ لیتی ہیں، خدا کی طرف نہیں جانے دیتی۔ اب توجہ فرمائیں، جو اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں، اسی آیت سے آگے چلتے ہیں تیسرے معنی کی طرف، اسی آیت سے، سواء علیہم اانذرتہم، ان کے لیے مساوی ہے تو ان کو خبردار کر یا نہ کر، لا یؤمنون، یہ تیری بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ ایمان یعنی اعتماد، ایمان یعنی اعتماد، تاکہ پتہ چلتا رہے ایمان ہوتا کیا ہے، اس لیے کہ ساری گڑبڑ کر کے پھر بھی بندہ مومن رہ جائے، ہم نے یہ بھی کر دکھایا آج کے زمانے میں، لیکن ایمان کا معنی ہے رسول اللہ کی بات پر اعتماد کر لینا، اہل بیت اطہار کے فرامین پر اعتماد کر لینا، قرآن کریم کی آیات پر اعتماد کر لینا۔ کتنی بہترین مثال دی ہے کربلا میں قرآن کی آیت کی، میں نے کہا جو تفسیر کربلا میں لکھی گئی قیامت تک ویسی تفسیر نہیں لکھی جائے گی۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا ہدل للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی راستے پر چلیں گے متقین۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ کربلا میں کیا نظر آ رہا تھا؟ کربلا میں غیب پر ایمان تھا، کربلا میں غیب پر ایمان تھا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جو نماز کربلا میں قائم کی گئی کون قائم کرے گا؟ جو تیروں کے سائے میں بعض اصحاب کو شہید کروا کے قربانی دے کر جو نماز قائم کی وہ کون کرے گا؟ اور جو نہیں پڑھتا جتنا مرضی حسین کا نام لے لے، کربلا والوں کا نام لے لے، قیامت کے دن اس کربلا والے کو کیا جواب دے گا؟ یؤمنون بالغیب، متقین کی نشانیاں بتائیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور تیسری نشانی بھی کربلا میں نظر آتی ہے، اور کہیں اتنی نہیں نظر آتی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم نے اس رزق کا معنی، ہمارے دلوں میں رزق کا معنی آتا ہے یا روٹی یا مال پیسے، نہ نہ نہ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، جو کچھ خدا دیتا ہے وہ رزق کے معنی میں شامل ہے۔ اگر اولاد دی ہے تو رزق ہے، حسین نے اولاد بھی قربان کر دی۔ اگر اچھے دوست دیے ہیں، پیارے دوست، متقی دوست دیے ہیں، تو بھی اللہ کا رزق ہے، اس نے نعمت عطا کی ہے۔ حسین نے کربلا میں وہ بھی قربان کر دیے۔ جو کچھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، متقین وہ ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جب اللہ کا دین تقاضا کرے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ قلم سے تفسیر لکھ دینا آسان ہے، لیکن اپنے قیمتی اور پیارے ترین ساتھیوں کے خون سے اور اپنے خون سے کربلا کی ریت پر ازل تک قائم رہنے والی تحریف جس میں نہیں ہو سکتی وہ تفسیر لکھ دینا فقط حسین کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا، بات جڑی ہوئی ہے بات سے، کہ میرا حسین، ان الحسین مصباح الہدا۔ اگر کوئی قرآن کی آیات کو اس کے معنی میں تحریف کی کوشش کرے اور پردے ڈالنے کی کوشش کرے، اندھیرا ہو جائے تمہاری آنکھوں کے سامنے، تو میرا حسین ایسا نور ہے، ایسا چراغ ہے، کہ قیامت تک جو بھی حسین کی طرف توجہ کرے گا اسے میں صراط مستقیم دکھا دوں گا۔ ہدایت کا پہلا درجہ آیا، عقل آئی، اب وہ آمادہ ہے کہ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کی طرف بھیجا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی بھیجے، آسمانی کتابیں اتاری، وہ ہدایت ان کے ذریعے سے کیا کیا مصائب برداشت نہیں کیے اللہ کے نبیوں نے، کیا کیا مصائب برداشت نہیں کیے انہوں نے جن کے ذمے نبیوں کا دین بچانا تھا، اور پھر حد کر دی نواسۂ رسول نے۔ نبی بھی آخری تھا اور حسین نے قربانی کی حد بھی آخری بنا دی۔ جتنی قیمتی چیز تھی اس کی اتنی بڑی قیمت حسین نے ادا کر دی۔ یہ جو بی بی نے فرمایا تھا نا اس لعین کے دربار میں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا سے لے کر یہاں تک جو کچھ دیکھا ہے اپنے خالق کی طرف سے سوائے حسن و جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا، تو اس کا معنی یہی تھا، میں کہا کرتا ہوں، اس کا معنی یہی تھا کہ جب خالق نے اس ساری دنیا پر نظر دوڑائی کہ کون اتنا صابر ہے، کون اتنا بامعرفت ہے، کون اتنا ثابت قدم ہے کہ سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو قربان کر دے گا لیکن دین کو قربان نہیں ہونے دے گا، تو یا اللہ کی نظر میرے بھائی پر پڑی یا مجھ پر پڑی؟ یہ مانا ہے ما رأیت الا جمیلا، یہ مانا ہے. البتہ میں اس کی طرف آؤں گا. یہ دوسری ہدایت آئی، کتنی قیمتی ہے یہ امانت. عزیزان توجہ فرمائے، کتنی قیمتی ہے یہ امانت. جس دین کے لیے حسین جیسے قیمتی خون کے قطرے گرے ہوں، جس دین کے لیے دنیا کو پردہ سکھانے والی کا پردہ اتار لیا گیا ہو، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا. اور کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی غفلت ہے کہ اس دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. کربلا کے لیے برپا کی جانے والی مجالس میں آنے والے بھی اس دین کی طرف توجہ نہ کریں تو بتائیے اس سے بڑی غفلت اس دنیا میں اور کون سی ہوگی، اس سے بڑی بے قدری اور کون سی ہوگی. جس کو قدر ہو گئی کہ میرا حسین کون ہے، جس کو اپنے حسین سے حیا آ گئی ایک لمحے کے لیے، تو تب اس کی آنکھ سے وہ آنسو گرتا ہے کہ آسمان و زمین بھر دے اتنے گناہ کیے ہوں اس نے، وہ ایک آنسو اس کے سارے گناہوں کو ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. وہ معرفت کا آنسو ہوتا ہے، وہ ہر آنسو نہیں ہوتا، ہر آنسو میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. کچھ آنسو ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال بھی بہت اچھی تعبیر ہے ان کی، قطرے سمجھ کے شان موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. یعنی اللہ نے ان قطروں کو جیسے قیمتی موتیوں کو چنا جاتا ہے پتھروں کے درمیان سے، شان کریمی نے یعنی اللہ کی عظمت والی ذات نے، اس کریم ذات نے ان قطروں کو موتی سمجھ کر چنا، بڑی قدر کے ساتھ چنا. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، جو مجھے خالق سے حیا آئی، جو میں خالق کے سامنے شرمندہ ہو گیا کہ اتنا عظیم خالق اور میں اتنے گناہ کرتا ہوں، میں اتنی حد کے حرمت کرتا ہوں اپنے خالق کی. ذرا اور نیچے آ جائیے، میرا اتنا پاک حسین جس کے دل کی حسرت تھی اللہ کے دین کی حدوں کو قائم کرنے کی، میں اس کی حد کے حرمت کرتا ہوں، میں اس کو مایوس کرتا ہوں اپنے اعمال سے، تو پھر شان کریمی موتی سمجھ کے چنے گی اس ایک قطرے کو جو انسان کی آنکھ سے نیچے گرتا ہے. وہ قطرہ معرفت والا قطرہ ہے. بس یہ ہدایت آ گئی، ان سب نے راستہ دکھا دیا، اپنا پورا زور لگا دیا. اب تیسرا معنی آئے گا، وہ ہدایت ہے راستے پہ چلانے والی. بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر، چلائے گا کون؟ نبی نہیں چلا سکتا. کہاں سے کہہ رہا ہوں، کہاں سے بتا رہا ہوں؟ قرآن کریم سے بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں نے عرض کیا، فرمایا انک لا تہدی من احببتا. اے رسول، آپ جس کو چاہیں، آپ کو حب ہو، آپ کی خواہش ہو فلان کی ہدایت ہو جائے، نہیں ہو سکتی. ہم نے ہدایت، اس یہ تیسرا درجہ ہدایت ہے، آپ کے ذمے ہم نے لگایا ہے راستہ دکھانا، آپ کے ذمے لگایا بھی نہیں اور آپ کے دست اختیار میں رکھا بھی نہیں کہ آپ ان کو چلائیں. نہ آپ سے سوال ہوگا کہ ان میں سے کتنے چلے تھے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر. ان فذکر انما انت مذکر. اے رسول، ان کو نصیحت کیجئے، ان کو یاد دہانی کرواتے رہیے، آپ فقط نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر. آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس ہدایت کو مانے یا نہ مانے. اور یہی معنی ہے اس آیت کا بھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی, وما انت علیہم بوکیل, آپ ان کے وکیل نہیں ہیں, آپ ان کو بات پہنچا دیجئے. اب میں تیسرا درجہ اس کو دوں گا جو خود فیصلہ کرے اور اپنے سر کو میرے آگے جھکا دے. یہ سر کو جھکانا کیا ہے؟ کوئی گندی عادت پڑ چکی ہے, پتا چلا اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ نے منع فرمایا ہے. اب ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف خواہش ہے, ایک طرف اللہ ہے ایک طرف خواہش ہے. جس کے حق میں فیصلہ کرے گا اسی کی توفیق اللہ بڑھا دے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے انسان کو اس طرح خلق کیا ہے کہ وہ جس راستے کا بھی انتخاب کرے, چاہے اللہ نے اس کو اچھا کہا ہو, چاہے اس راستے کا انتخاب کرے جس کو اللہ نے برا کہا ہو, جب انسان اپنے انتخاب سے کوئی کام کرتا ہے, چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے, دونوں صورتوں میں ان کاموں کی انسان کی روح پر, اس کے قلب پر تاثیر ہوتی ہے. وہ تاثیر کیا ہوتی ہے؟ اگر نیک کام کیا تو اللہ نیک ماحول سے, نیک کام سے اس کی طبیعت کو مانوس کر دیتا ہے. پہلا نیک کام ہو سکتا ہے سخت ہو, مشکل ہو, دوسری دفعہ اس نیکی کو اللہ اس کی طبیعت میں آسان کر دیتا ہے. اسی طرح پہلی دفعہ ہو سکتا ہے دوستوں نے بڑا زور لگایا ہو کہ چل آج سب اکٹھے ہیں, دو گھونٹ تو بھی شراب کے پی لے, کچھ نہیں ہوتا, دو گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ یہ منع کر رہا تھا لیکن دو گھونٹ بھر لیے, لیکن دوسری دفعہ وہ دو گھونٹ بھرنے آسان ہو جائیں گے. یہ بھی توفیق ہے, یہ بھی قرآن نے بتایا ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء, ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں. تم جو انتخاب کرو گے, ہم نے تمہیں بنایا ایسا ہے کہ ہماری بنائی ہوئی, ہمارے بنائے ہوئے قوانین, تم اچھی طرف جانا چاہو فیصلہ خود کرنا ہے اس عقل سے. اگر خواہشات کو ہٹا کے فیصلہ کرو گے تو ہماری طرف آنا چاہو گے, ہو سکتا ہے پہلے دن مشکل لگے, ہو سکتا ہے غلط جگہوں پر مال خرچ کرنے کی عادت پڑ چکی ہو, ہو سکتا ہے اچھی جگہ پر مال خرچ کرنے کا دل نہ کرتا ہو, پہلے دن سخت لگے, لیکن جب خرچ کر دو گے میں تمہارے دل کو ایسی لذت چکھاؤں گا کہ دوسری بار خرچ کرنے کا تمہارا خود جی چاہے گا. دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے. اگر معاشرے کے غریبوں کی, فقیروں کی تمہیں پرواہ کوئی نہیں, تمہیں فقط یہ ہے کہ تمہارا اپنا پیٹ کم از کم تمہارے دسترخوان پر 10-12 کھانے لگے ہوں, تمہیں کوئی ان غریبوں کا خیال نہیں آتا کہ جن کے بھوکے بچے جب روتے ہیں تو ان کو کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو سکول بھیجنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, ان کو عید والے دن بھی پہنانے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے. تمہاری نگاہ ان پہ نہیں پڑتی, تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تمہارے واٹس ایپ پر یا فیس بک پر کوئی غریبوں کا کلپ آ جائے تو اس کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کر دو اور خود اسی طرح مست رہو اپنے مال کے نشے میں. تو پھر ہم تمہیں اسی کام کی توفیق بڑھا دیں گے اور تمہیں غرق کر دیں گے, اور غرق کر دیں گے. قرآن کہتا ہے جو غلط کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں, خبردار مت سمجھو یہ تمہاری لگامیں ڈھیلی کی ہیں میں نے, یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے, یہ اللہ تمہارا گھیراؤ کر رہا ہے. اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے استدراج کا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ آج یہ سلسلہ تمام ہو جائے گا, آج آخری مجلس ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا اس کائنات کو, باہر کی کائنات کو بھی, اور اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے اندر کی کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں, कि हमारे अंदर क्या होता है जब अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, हमारे अंदर क्या होता है जब हम अल्लाह की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, तो सबसे बेहतर ये कायनात आपको अल्लाह की किताब से समझ आएगी। वो किताब जिसको हम अगर पढ़ें भी तो बगैर समझे पढ़ा करते हैं। कितनी हसरत होगी क़यामत के दिन। बस तीसरा दर्जा हिदायत, खुलासा कर रहा हूं, तीसरा दर्जा हिदायत उसको अता होगा जो खुद आ जाए। जो खुद ना आए तो फिर कुरान कहता है, ए रसूल तू भी चाहे तुझसे बड़ा कौन होगा। इस कायनात में कोई हस्ती तसव्वुर कर सकते हैं जिसका दर्जा, जिसका अल्लाह से कुर्ब रसूलुल्लाह से ज्यादा हो, जिसका मकाम अल्लाह के पास रसूलुल्लाह से ज्यादा हो? कोई ऐसी हस्ती नहीं है। उस रसूल से कहा जा रहा है, ए रसूल तू जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकता। मिसाल मैंने आपको दी थी पिछली मजालिस में, रसूलुल्लाह का सगा चचा है, हिदायत हुई? आयत आई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब। अबू लहब के हाथ टूट जाए, थप्पड़ मारा था रसूलुल्लाह को, अल्लाह ने अपनी नफरत का इजहार किया, इसके हाथ टूटे जिससे तुझे थप्पड़ मारा इसने, और ये हलाक हो जाए, ये हलाक हो गया। मा अगना अनहु मालहु, बहुत मालदार है, इसके माल ने इसे कोई फायदा नहीं देना। वह मा कसब, और जो इसने कमाना है, जो कुछ इसने बड़े दोस्त बना लिए, इसके पास मक्का में बड़ी ताकत है, इसके पास बड़ी जमात है, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मक्का में पॉलिटिकल पार्टी है, इसे कुछ काम नहीं आएगा। सयसला नारन दाता लहब, अन करीब इसको भड़कती हुई शोलों वाली आग में डाला जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसकी गर्दन में सरिया है, ये हमारे पैगाम के आगे सर नहीं झुकाता। एक मिसाल है, मैंने अर्ज की था, नबी का बेटा हो, हजरत नूह का बेटा हो, वो नफ्स परस्त हो, अल्लाह अपने नबी को मना करता है, नूह खबरदार इसकी सिफारिश ना करना, इसके बारे में मुझसे कलाम ना करना। अल्लाह का कानून मजाक नहीं है, अल्लाह का कानून मजाक नहीं है। अल्लाह के कानून से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये हो सकता है कुछ करप्ट कानून बनाने वाले के, जिन्होंने मुल्क और कौम का पैसा खाना हो, जिन्होंने गरीबों के खून चूसने हो, जिन्होंने गरीबों की हड्डियों का गोदा भी चूस जाना हो, वो हो सकता है ऐसा कानून बना दे कि जब मैं खा खा के फटने लगूं और कोई मुझे पकड़ने लगे तो मुझे इस्तिस्ना हासिल हो पाकिस्तान के कानून। ये कोई हराम खोर करप्ट तो ये कानून बना सकता है? अल्लाह के जो आदिल है, जो जर्रा बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करता, जो जालिमों का दुश्मन है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल जालिमीन वल्लाहु ला यहदिल कौमज जालिमीन, जालिमों को अच्छा भी नहीं समझता और जालिमों को हिदायत भी नहीं करता, यही तीसरे दर्जे की हिदायत है जो अल्लाह जालिमों को नहीं करता। क्योंकि पहले और दूसरे दर्जे की हिदायत अबू लहब को मिली थी, अकल भी उसके पास थी और रसूलुल्लाह भी उसके पास थे। वल्लाहु ला यहदिल कौमज जालिमीन, अल्लाह जालिमों की हिदायत नहीं करता, ये दर्जा उसको देता है कि जो जुल्म कर सकता हो लेकिन उसकी अकल कहे जुल्म अच्छी चीज नहीं है। मजलूम पर जुल्म करना, बेबस पर जुल्म करना, नाजायज तरीके से किसी का हक खा जाना, ये अच्छी बात नहीं है। वो रुक जाए, दिल कर रहा हो उसका, पैसे जेब में आए किसका दिल नहीं करता, लेकिन वो रुक जाए, अब अल्लाह उसको तीसरा दर्जा अता करता है। इसे कुरान कहता है, वल्लदीन नहतदौ, जिन्होंने हमारे पास से आने वाली हिदायत को कबूल किया, मान लिया, ज़ादहुम हुदन, हमने उनकी हिदायत को और ज्यादा कर दिया,
हमने उनकी
बस कुरान ने समझाया, कुरान ने समझाया कि जिस रास्ते का इंतखाब करोगे, हमने कानून ऐसे बनाए कि तुम उसी से मानूस होते जाओगे। अच्छा इंतखाब करो या बुरा इंतखाब करो। فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو وہ شخص جو اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے سچے وعدوں کی تصدیق کرتا ہے, جب اس کے پاس حق آئے تو اس کو حق تسلیم کرتا ہے اگرچہ اس کی پارٹی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, جو حق کی حقانیت کا اقرار کرتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم آسانیوں کی طرف جانے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں, ہموار کر دیتے ہیں. کون سی آسانی؟ جنت کی طرف جانے کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, لیکن جو اللہ کے راستے میں دینے سے بخل کرے, بخیل ہے, نہیں دیتا, ویسے بڑے بڑے برانڈ پہنتا ہے, ویسے بڑی بڑی گاڑیاں رکھتا ہے, ویسے سب کچھ کرتا ہے, لیکن جب اللہ کا نام آئے, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, بخل کرتا ہے اور بخل کر کے سمجھتا ہے کہ کیونکہ مال بہت زیادہ ہے میں جو چاہوں گا کر لوں گا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں اللہ کے اس اچھے وعدے کو جھٹلا رہا ہوتا ہے. جنت کی طلب اس کے دل سے نکل جاتی ہے, سمجھتا ہے میری دنیا میں ہی جنت بن گئی ہے, تو وہ جنت سے بھول جاتی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ, اس کے لیے راستہ ہم آسان کرتے ہیں, اس کا راستہ بھی ہم آسان کرتے ہیں, لیکن کس طرف آسان کرتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, یسر اور عسر کا معنی آپ کو معلوم ہے, ہے نا آیت, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بس وہاں کہا تھا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم آسانیوں کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہاں فرمایا اپنے نافرمانوں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ, اس کے لیے بھی راستہ آسان کر دیتے ہیں. لِلْعُسْرَى, بدترین نتیجوں اور عذاب کا راستہ, بڑے مزے لے لے کر جہنم کے گڑھے کی طرف حرکت کرتا ہے, بڑا اکڑ اکڑ کے چلتا ہے جہنم کی طرف جانے میں, بڑا سمجھدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو, لیکن سمجھدار نہیں ہوتا. وہ جو جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کو نہ سمجھ سمجھتا ہے. عاشق اور غیر عاشق کا فرق کیا ہے بھلا؟ عاشق اور غیر عاشق, ایک فرق یہ ہے کہ جو عاشق نہیں ہوتے وہ عاشق کو بے وقوف سمجھتے ہیں, اور جو عاشق ہوتا ہے وہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے جو عاشق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہ اور وادی میں ہے, وہ اور وادی میں ہے. اسی طرح جس کے دل میں اللہ کے دین کی, اللہ کا دین اتر جائے, اس کو دنیا کے پیچھے دوڑنے والے احمق لگتے ہیں, اور جس کو اللہ کا دین اندر نہ اترا ہو, دل میں نہ اترا ہو, اس کو متقی لوگ احمق لگتے. تو بڑا سادہ ہے, بہت ہی سادہ ہے. میں نے مثال دی تھی, جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عاقل تھا, علی مرتضیٰ جس کا نام تھا, اسے لوگوں نے کہا انہیں کم عقلوں نے کہا علی سادہ ہے, بہادر ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے. اس طرح یہ تیسرا درجہ خدا, جو جائے اس کی طرف اسے دیتا ہے, جو نہ جانا چاہے, جس کو گناہوں میں ہی مزہ آتا ہو, تو پھر اللہ کا رسول بھی چاہے تو قرآن کہتا ہے رسول تو ہدایت نہیں کرے گا. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے, یشا یعنی مشیت الہی, جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہو, مشیت الہی کا قانون جس کے بارے میں آ جائے اس کو ہدایت ہوتی ہے. اور وہ قانون کیا ہے کہ میں یہ تیسرا درجہ ہدایت کا, اس کا نام ہم نے رکھا توفیق. توفیق, ہم دعائیں دیتے ہیں نا, خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. اب اگر بندہ کوئی رشوت کھاتا ہو, اس کو مولانا دعا دیں, مثلا مولانا کو بلا کے مجلس کرائے, مولانا اس کو دعا دیں خدا بند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں, اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو اس کے پیسے کم ہو جانے چاہیے, کیونکہ توفیقات خیر میں اضافہ ہے نا. تو خیر تو تب اضافہ ہوتا ہے جب شر میں کمی ہو, اس کا مطلب مال حرام میں کمی ہونی چاہیے. لہذا یہ دعا اس کے خلاف جائے گی. مگر یہ کہ جو دعا مانگنے والا ہے وہ بھی ساتھ ملا ہو کہ جتنا حرام کمائے گا اتنے زیادہ مجھے بھی کھلائے گا, کیونکہ میں سپورٹ کر رہا ہوں نا, میں اس کو تبکی دے رہا ہوں, تو کھا سارے تیرے بخشے جائیں گے. قیامت کے دن تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا. پہلا درجہ کیا ہے, معنی کیا ہدایت کا, عقل. دوسرا کیا ہے, رسول اللہ کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے راستہ دکھانا. عقل کیا ہے, راستہ دیکھنے والی آنکھ. رسول کون ہے, قرآن کیا ہے, راستہ دکھانے والے. بس ایک اضافہ کر دوں, حسین کون ہے, جب رسول کے دین پر حملہ ہو تو سب کچھ قربان کر کے دین بچانے والے, تاکہ قیامت تک کوئی راستہ دیکھنا چاہے تو مصباح الہدا کا نور روشن ہو. دین میں بھی بہت سے راستے بنا لیے نا, آج ہر فرقہ ایک الگ راستہ ہے, تو حسین والا راستہ حق کا راستہ ہے. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, یہی معنی ان سب باتوں کا. چوتھا درجہ جو ہے ہدایت کا, وہ اس دنیا میں نہیں ہے, وہ قیامت کے دن ملے گا. اور وہ کون سی ہدایت ہے, جب کہا جائے گا کہ یہ تمہارے سامنے جنت ہے, اس میں داخل ہو جاؤ, وہ رہنمائی کی جائے گی. اور پھر فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم, تمہارے خالق کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے. کیوں تم پر سلام ہے, تم وہی ہو جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. سلام علیکم بما صبرتم. انشاءاللہ جو جا رہے ہیں اربعین پر عراق جا رہے ہیں, جب آپ کاظمین جائیں گے نا تو روزے کے سامنے اوپر دیکھیے گا یہی آیت لکھی ہوئی ہے, بہت اچھا انتخاب کیا ہوا ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, تم پر سلام ہو اللہ کی طرف سے جو تم نے صبر کیا. سب صبر کرنے والوں کا سردار حسین بھی وہی ہوگا, اور وہ پھر اس کا پیغام سن کر جنہوں نے صبر کیا, جنہوں نے قرآن کی آیات سن کر اپنے آپ کو حرام کی طرف نہ جانے دیا. صبر, صبر یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا. جنہوں نے یہ کیا ہو گیا, کیا مبارکیں مل رہی ہوں گی ان کو, فرشتوں کی طرف سے, اہل بیت کی طرف سے, رسول اللہ کی طرف سے. سلام علیکم بما صبرتم, تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا. فنعم عقب الدار, دیکھو یہ تمہارا آخری گھر کتنا خوبصورت ہے. کون سا ڈیفنس کا گھر تھا جو تمہارے اس جنت کے گھر کا مقابلہ کر سکے, کون سا دنیا کا محل تھا, کون سی دنیا کی ایسی منزل تھی, کون سا پیسہ تھا, کون سی شان تھی کہ جو تمہاری اس شان کا مقابلہ کر سکے, کہ جب فرشتے تمہارے آگے آ کر تمہیں سلام کر رہے ہوں, تمہارے خالق کی طرف سے تمہیں سلام کہا جا رہا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب, ان کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, انہیں تیسرا درجہ ملتا ہے. تیسرے درجے کے لیے متقی ہونا چاہیے, اور علی کون ہے, امام المتقین ہے, یعنی تیسرے درجے پہ جانے والوں کے امام ہیں, تیسرے درجے پہ جانے والوں کے امام ہیں, یعنی سب سے آگے ہیں, سردار ہیں متقین کے. متقین کو خدا توفیق دیتا ہے رستے پر چلنے کی. گویا خدا یہ کہتا ہے, یہ میرا رسول میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ لایا ہے, میں اس کو دوں گا جو خود لینا چاہے, جو خود نہ لینا چاہے تو میری طرف سے جہاں جاتا ہے جائے. یہ خلاصہ ہے اس کا. تین, چوتھا میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, قیامت کے دن. قرآن میں ایک سورہ, سورہ محمد, وہاں پر شہداء کے بارے میں فرمایا, تاکہ یہ معنی سے مثال دے دوں ایک آیت کی, والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم, اور وہ لوگ جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا, اللہ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا, اللہ ان کے کسی کام کو ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم, بہت جلد ان کی ہدایت کرے گا. قتل کے بعد ہدایت, قتل کے بعد کون سی ہدایت ہے, تو موت سے پہلے ہدایت ہوتی ہے نا, ایک ہدایت موت کے بعد ہے. لیکن ملتی کسے ہے, جس کے پاس عقل آئی, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور راستہ دکھانے والے کی صدا پر لبیک کہا, جب لبیک کہا تو اللہ نے اس کو تیسرا درجہ عطا کر دیا. جب تیسرے درجے پہ چلتا چلتا جو حالات نے تقاضا کیا, سب کی آزمائش ان کے اپنے زمانے کے مطابق ہوتی ہے, تو جس نے اپنے اپنے زمانے کے مطابق صبر کیا تو اللہ قیامت کے دن فرشتوں کو بھیجے گا اور کہے گا سلام علیکم بما صبرتم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا ان کو جماعت در جماعت بنا کر, یعنی فرض کریں آج کے زمانے میں جو ایک دوسرے کے دوست جاننے والے ہوں گے, خداوند عالم ان کو اکٹھ فرشتوں سے کہے گا ان کو اکٹھا کرو تاکہ ایک دوسرے سے ملیں, اس ملنے کا بھی مزہ لیں. اچھے لوگ اچھے دوست اس دن بھی ملنے کا مزہ لیں گے, اس دن بھی ہنسیں گے, اس دن بھی ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں گے. اور پھر فرشتے کہیں گے آؤ جنت کا یہ راستہ ہے, اس کی طرف لے کر جائیں گے. اور جب وہاں پر پہنچیں گے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, جب جنت کے پاس پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو پھر جنت کے قال لهم خزنتها سلام علیکم ادخلوها خالدین, وہ کہیں گے تم پر سلام ہو, اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اب کبھی یہاں سے نہیں نکلو گے, تمہیں کوئی یہاں سے نکالے گا نہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, تو پھر وہ بے اختیار کہیں گے, قرآن نے ان کے الفاظ کو نقل کیا ہوا ہے, وہ کہیں گے تمام حمد اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھا, جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, اس وعدے پر اعتماد تھا کربلا والوں کو, اس وعدے پر اعتماد تھا کربلا والوں کو. دوسروں کو ابن زیاد کے وعدوں پر اعتماد تھا, دوسروں کو ابن زیاد کے وعدوں پر اعتماد تھا, اور ان کو حسین کے نانا نے جو وعدے کیے تھے ان پر اعتماد تھا. ان کو اس بات پر اعتماد تھا کہ جس جنت کے جانے جنت میں جانے کے ہم طلبگار ہیں اس جنت کا سردار ہمارا آقا ہے. امیری حسین و نعم الامیر, تیرا امیر, اس نے کہا تیرا امیر پلید ہے, میرا امیر حسین ہے اور کتنا اچھا امیر ہے. سرور و فؤاد البشیر النذیر, وہ جو بشیر و نذیر نبی آیا تھا, میرا امیر وہ ہے جس کو دیکھ کر اس نبی کے قلب کو سرور ملتا تھا. میرا حسین وہ ہے, میرا امیر وہ ہے, میری امیر حسین کی مظلومہ بہن ہے. بس ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درجات ہدایت ان چار معنوں میں آیا ہے ہدایت کا لفظ. جہاں بھی قرآن میں آپ ہدایت کا لفظ دیکھیں گے اگر غور کریں گے تو آپ کو چار میں سے ایک معنی سمجھ میں آ جائے گا, ورنہ اگر یہ چار معنی ذہن میں نہ ہو تو لگتا ہے کہ کچھ ٹکراؤ ہو رہا ہے. اس آخری آج کی مجلس میں ذہن میں آ رہا تھا کہ جس نے اس کا تذکرہ کیا جائے, اس کو یاد کیا جائے کہ جو اگر نہ ہوتی تو شاید حسین کی قربانی کربلا میں ہی دفن ہو جاتی. امام حسین کی وہ بہن کہ جس کی اتنی عظمتیں تھیں, جو اتنی صابرہ تھی کہ حسین جانتے تھے میں جتنی امانتیں سپرد کروں گا زینب ان امانتوں کی حفاظت کرے گی, میدان میں جانے سے پہلے اپنی امانتیں اپنی بہن کو سپرد. کربلا میں جتنے دسویں کے دن یتیم ہوئے تھے سب یتیموں کو اپنی بہن کے سپرد کیا. زینب یہ میرے پیاروں کے یتیم ہیں, ان کا خیال رکھنا. اپنے سجاد بیٹے کو اپنی بہن کے حوالے کیا, امامت کا وارث ہے زینب اسے سنبھال کے رکھنا, اس کا خیال رکھنا. بعض لوگ شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی تعبیر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے لگتا ہے گویا کہ مصیبتوں نے زینب کو لاچار کر دیا تھا, وہ زینب نہیں ہے جو لاچار ہو جائے. بی بی زینب تو چارہ ساز ہے, وہ تو چارہ گر ہے. لاچار وہ ہوتا ہے جس کو مصیبتیں توڑ ڈالیں. مصیبتیں زینب کو توڑ نہیں سکی. اگر مصیبتوں نے زینب کو توڑ دینا ہوتا تو حسین اپنی ساری امانتیں اپنی بہن کے سپرد نہ کرتے. بی بی زینب بہت عظیم ہے, یاد رکھیے گا. کوئی ایسا تصور بی بی کے بارے میں کہ مصیبتوں نے بی بی زینب کو توڑ دیا تھا, توڑا نہیں تھا. ہاں لیکن ان کے قلب کو درد سے بھر ضرور دیا تھا. جیسے حسین ہر لاش کے قریب گئے ہیں, بی بی زینب بھی ہر لاش کے قریب گئے. امام حسین شہداء کی لاشوں کے پاس گئے, لیکن بی بی کا حوصلہ اس سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ خود سید الشہداء کی لاش کے پاس بھی آئی ہیں. گیارہویں کے دن سید الشہداء موجود نہیں تھے. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, صبح کے وقت ایک دفعہ اعلان کیا گیا کہ قافلے کو تیار کیا جائے, قیدیوں کو سوار کیا جائے. سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا, ایک ایک اسیر کو بی بی زینب نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا. بڑی تھکی ہوئی ہے. کتنی عظیم ہے زینب, کتنی طاقتور ہے زینب. ایک ایک کو سوار کیا اور آخر میں سید سجاد کو بھی سوار کیا. لیکن جب خود سوار ہونے لگی تو سوار نہ ہو سکی. بھوک اور پیاس نے کتنا تھکا دیا زینب کو, بھائی کی لاش کے نظارے نے کتنا تھکا دیا زینب کو. بی بی زینب اونٹ پر سوار نہ ہو سکی. ایک دفعہ بھائی یاد آیا, قتلگاہ کی طرف آئی. خدا جانے کس طرح پہچانا بھائی کی لاش کو. بھائی کی لاش کے پاس آئی, بھائی سے خطاب کیا, بھیا حسین اپنی زینب کی حالت دیکھیے, آپ کی زینب کو اونٹ پر سوار کرانے والا کوئی نہیں. ابھی کچھ دن پہلے اسی کربلا میں جب ہم آئے تھے, میں نے اونٹ سے اترنا تھا, کہیں سے آواز آتی تھی پھپھی جان, کہیں سے آواز آتی تھی بہن, سب محرم آ گئے تھے اونٹ سے اتارنے والے, کوئی خیمہ لگا رہا تھا. لیکن بھیا آج میں نے سب کو سوار کرایا, لیکن تیری زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں. کوئی بہن کہنے والا موجود نہیں, کوئی پھپھی جان کی صدا کرنے والا کوئی نہیں. پھر شاید یہی وقت تھا کہ ایک دفعہ زینب جھکی بھائی کی لاش پر اور اپنے لبوں کو اپنی بھائی کے کٹے ہوئے گلے کی رگوں پر رکھ دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. پروردگار حق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حق محمد و آل محمد وہ درجہ ہدایت جو تو عطا کرتا ہے, جس کی تو توفیق دیتا ہے, پروردگار ہماری جو عادتیں, ہمارے جو اعمال, ہماری جو خواہشات اس کی طرف جانے میں رکاوٹ ہے, پروردگار ان سے ہمیں نجات عطا فرما. پروردگار ہمارا امام جو ہدایت کا چراغ ہے, پروردگار نور میں دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. پروردگار اگر کسی وجہ سے اس دنیا کے اندھیرے نے خواہشات کے اندھیرے نے ہمارے دلوں کو تاریک کر دیا, پروردگار حسین کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. پروردگار صراط المستقیم کو دیکھنے اور سمجھنے والی آنکھیں, عقل اور شعور عطا فرما. پروردگار اس راستے پر چلنے کی جو راستہ حسین نے دکھایا, جو دین حسین نے بچایا, جو دین حسین کی مظلومہ بہن جس کا پیغام لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام گئی, پروردگار اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی ہماری آئندہ نسلوں کو بھی توفیق عطا فرما. پروردگارہ قرآن و اہل بیت کا دامن دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ہم سب کو عطا فرما. پروردگارہ ہم تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کی بخشش فرما. بالخصوص جنہوں نے مجالس کو برپا کرنے کے لیے زحمت کی ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ہمیں جن ہستیوں سے محبت ہے، تیرے نبی کے اہل بیت سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے پروردگارہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ان کا دامن ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔